جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, داڑھی میں سفید بال نظر آئے, تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ میں بڑھاپا آ رہا ہے. تو جواب میں ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها, مجھے ہود نے اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود اور اس کی بہنیں ہیں اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت اذا الشمس كورت, وہ تمام صورتیں اہم صورتیں, یہ وہ اہم صورتیں ہیں جن میں قیامت کی دہشت کو, وحشت کو, ہیبت کو فرمایا کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بار بار ذکر ہے اور قوموں کے زوال کا ذکر ہے, قوموں کی تباہی اور بربادی اور ہلاکی کا ذکر ہے. تو ان صورتوں کے نزول کی وجہ سے ان صورتوں کو پڑھ کے اتنا اثر ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی. عبرت ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے, قرآن سے عبرت حاصل کی جائے. یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ سورت ہے سورہ ہود جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سورت کو مجھے بوڑھا کر دیا. اس سورت میں تعارف ہے اس قوم کا. یہ قوم اس کا ذکر سورہ ہود میں بھی ہے, سورہ اعراف میں بھی ہے, اور اس کا ذکر سورہ الفجر میں بھی ہے, حامین سجدہ میں ہے, سورہ قمر میں ہے, اور سورہ حاقہ. ان تمام صورتوں میں قوم عاد کا ذکر ہے, اس طریقے پہ اللہ نے ان کو تباہ کیا. اور اس قوم کی بعض وہ خصوصیات تھی جن خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے تکبر کیا, جیسے بنی اسرائیل تھے جن کو اللہ نے سب میں فوقیت دی. اسی طرح یہ قوم تھی. اس قوم کے بارے میں فرمایا سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کو اللہ نے سب سے پہلی عظیم قوم کا وارث بنایا جو کہ قوم نوح تھی. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں, تو پہلی قوم وہ تھی, اور اس کے بعد جس قوم کو ان کا وارث بنایا گیا وہ قوم عاد تھی, جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے. یہاں پہ اس سورت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں شعراء, اس میں قوم نوح کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر قوم عاد کا ذکر ہے. یہ ترتیب جو اس صورت میں ہے, قوم عاد کا ذکر قوم نوح کے بعد, یہ صحیح ترتیب ہے. یہ ذکر یوں ہی نہیں آیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد یوں ہی ان کا ذکر آیا, بلکہ یہ ترتیب ہے زمنی ترتیب. یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب میں اللہ نے ان قوموں کو پیدا کیا اور ان کی طرف نبیوں کو بھیجا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں ہے وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو, یاد رکھو میری اس نعمت کو کہ تمہیں میں نے قوم نوح کے بعد خلافت ارضی سے نوازا. اور یہی چیز سورہ قمر میں بھی ہے. سورہ قمر میں اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ, سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر ہے, اور اس کے بعد پھر کلمت عاد فکیف کان عذابی و نذر. تو ان دونوں صورتوں میں یہ جو ترتیب ہے قوم نوح کے بعد قوم عاد کا آنا, یہ بتا رہا ہے کہ قوم نوح کے ہلاک کیے جانے, پوری زمین میں پانی آ گیا اور زمین پہ رہنے والی تمام جاندار مخلوق ختم کر دی گئی, اس کے فوراً بعد جس قوم کو پیدا کیا گیا اور اس کو خلافت دی گئی, ان کی طرف نبی بھیجا گیا, وہ یہ قوم عاد تھی. اور یہ جسمانی اعتبار سے صحت مند, تنو مند, قداور اور طاقتور مخلوق تھے. جسم کے اعتبار سے بھی یہ دوسری قوموں سے افضل تھے, ممتاز تھے اور اعلیٰ تھے. اور یہ ذکر بھی سورہ اعراف میں ہے وزادکم فی الخلق بسطہ, تمہیں اللہ نے خلقت یعنی پیدائش میں ایک بہترین ساخت دی, طاقت. یہ لوگ دوسرے تمام قوموں کی نسبت افضل اور زیادہ بہتر, خوبصورت اور طاقتور اور ہر لحاظ سے ممتاز تھے. تیسری چیز یہ یہ معاشی اور سیاسی اور مالی اور ظاہری قوت و طاقت کے اعتبار سے اس زمین پر ان کا مقابلہ کرنے والا اور ان کی طرح دوسرا کوئی فرد یا دوسری کوئی قوم یا دوسرا کوئی ملک نہیں تھا. اس کا ذکر قرآن میں ہے, التی لم یخلق مثلها فی البلاد, تمام شہروں اور ملکوں میں ان کی طرح کا کوئی نہیں تھا, ان کی ٹکر لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اتنی تمام خصوصیتیں, اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی, اور یہی وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی کو جب کوئی نعمت دیتا ہے یا نعمتیں دیتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے تاکہ اس میں برکت ہو. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے اس میں ہم برکت دیں گے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے, سیاست یا اقتدار یا پیسہ یا اولاد یا خاندان یا علم یا خوبصورتی یا خوبصورت آواز یا کوئی بھی چیز, تو اس کو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں لگانے کے بجائے نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. یہ پرانی قوموں کا وہ طریقہ اور وہ وطیرہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. یہ قوم عاد, اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور فرمایا اسی لیے انہوں نے تکبر کیا. حامیم سجدہ میں ہے, فاما عاد فاستكبروا في الارض, قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا. کیوں؟ کہنے لگے وقالوا من اشد منا قوه, ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے, ہم سپر پاور ہیں. یہ انہوں نے تکبر کیا, نعرہ بلند کیا. فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ, بھول گئے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا, جس اللہ نے ساری نعمتیں دی, وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. اس کو بھول گئے, تکبر کیا. اور یہ ان کی عمارتیں ایسی تھیں, الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد, تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد, بڑے بڑے ستون اور بڑے بڑے گھر بنانے والی قوم. اس قوم کی خصوصیات میں یہ خصوصیتیں ایک اور بھی سمجھ لیجیے, وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جو قیادت تھی وہ مجرموں کے ہاتھ میں دے دی. اس قوم کے جو بڑے تھے لیڈر, حکمران, قائد, وہ ظالم تھے, جابر تھے, بدماش تھے, بے دین تھے, نافرمان تھے. ان خصوصیات کو دیکھیے, اور ہم نے اس سے پہلے بار بار کہا کہ قرآن آئینہ ہے جس آئینے میں ہر فرد ہر قوم اپنے آپ کو دیکھے. قوم عاد کو جس طریقے پہ اللہ نے تباہ کیا, اس طریقے پہ اللہ چاہے کسی بھی قوم کو تباہ کر سکتا ہے. اور جن وجوہات کی بنا پہ یہ قوم تباہ ہوئی, جن گناہوں کی وجہ سے, جن نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا, وہ نافرمانیاں جس قوم میں ہوں گی اللہ اس قوم کو بھی تباہ کر دے گا. دیکھیے یہ وہ نافرمانیاں, یہ بیماریاں, یہ سیاکاریاں, یہ نافرمانیاں, یہ تمام حد سے تجاوز کرنا جو قوم عاد میں تھا ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اللہ نے ہر نعمت دی اور ہر طاقت دی اور ہر آسائش دی, اور اس کا بدلہ اس وقت ہم کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. اور یہ دیکھیے کہ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, سورہ ہود میں ہے. انہوں نے ہر جبار, ہر ظالم کو حکم, یعنی اپنی لیڈرشپ انہوں نے نافرمانوں بے دینوں کو دے دی. آگے چلیے, شرک تو وہ بیماری ہے کہ جو ان میں عام تھی, یہ وہ گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کیا. اور ان میں یہ سر فہرست, اتبنون بكل ريع آية تعبثون, اور یہ اس لیے ہوا کہ قوم کا جو نظام تمدن ہوتا ہے, وہ تمدن کا نظام فاسد جب ہو جاتا ہے تو قوم کا زوال شروع ہوتا ہے, اور یہ فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مالدار طبقہ اپنے معاشرے میں رہنے والے غریبوں کی مدد کے بجائے اپنا پیسہ فضول چیزوں پہ خرچ کرے. ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دو وقت کا ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے بنگلے جن کو کروڑوں روپیہ خرچ کیا, اور بڑی بڑی کوٹھیاں جن کے بیڈ رومس اتنے بڑے ہیں کہ ان میں 50 آدمی سما سکتا ہے, اور اسی کے بغل میں فٹ پاتھ پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جن کو سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں ہے. یہ وہ ظلم تھا معاشرے میں جس ظلم کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا. اس لیے کہا کہ اگر تم نے کہیں پیسہ خرچ کرنا ہے تو غریبوں کے لیے مکان بناؤ جنہیں رہنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہر شہر میں تمہاری کوٹھی ہو اور ہر مہنگے علاقے میں تمہارا محل ہو اور ہر اونچی بلڈنگ میں تمہارا ایک اپارٹمنٹ ہو تم نے اپنے لیے بک کیا ہوا ہو. اس کے بجائے وہ لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے ان کی مدد کرو. نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں شاہ ولی اللہ نے لکھا, ایک مقصد معاشرے سے ظلم کو ہٹانا. وہ اذا بطشتم بطشتم جبارین, یہ کہا تم جب اختلاف جھگڑا لڑائی ہوتی ہے تو بہت ظلم کرتے ہو ایک دوسرے کے. یہ وہ بیماری ہے جو بنی اسرائیل میں موجود تھی. سورہ بقرہ میں ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ. اللہ نے ان سے یہ عہد لیا, وعدہ لیا کہ ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرو, ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے, ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے, ایک دوسرے کا حق نہیں مارو گے. یہ وعدے لیے, وعدہ کر کے پھر وہ اس سے پھر گئے, ایک دوسرے پہ ظلم کیا, ایک دوسرے کا خون بہایا. یہی بیماری قوم عاد میں تھی کہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے. نبیوں کی آمد اور بعثت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جن لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں, ان کو ان کا حق دلایا جائے. حقوق کے نام پر دین اور ملک و ملت سے بغاوت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تمہیں یہ قرآن بتائے گا کہ وہ لوگ جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں, قرآن تمہیں یہ بتاتا ہے کہ دین پر عمل درآمد اگر شروع ہو جائے اور تم لوگ اگر صحیح مسلمان بن جاؤ تو کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا, نہ حکومت نہ عوام, نہ لوگ نہ عوام نہ خواص. دین سے دوری ہے اس لیے ظلم عام ہے. اس لیے فرمایا اذا بطش, تو نظام تمدن اس وقت خراب. اس قوم میں جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ معیار زندگی یہ سمجھتے تھے کہ مہنگے سے مہنگا مکان ہو, بڑی شاندار کوٹھی اور بنگلہ ہو, یہ ہے معیار زندگی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جو ضرورت ہے ضرورت کے لیے ایک مکان کافی ہے اس میں, اس کے علاوہ جو تم خرچ. اسی لیے فرمایا امام الترمذی نے اس حدیث کو اپنے سنن میں نقل کیا کہ النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ. جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے جان پہ, بیوی بچوں پہ, اولاد پہ, یا یہ فی سبیل اللہ ہے, تمہیں اجر ملے گا اس میں, الا البناء سوائے مکان کی تعمیر پہ, فلا خیر فیہ, اس میں کوئی خیر نہیں. اہل علم نے فرمایا کہ انسان کی ضرورت کے لیے ایک مکان, اور وہ مکان بھی متوسط درمیانہ جو رہنے کے قابل ہو, وہ انسان کی ضرورت ہے, اس پہ خرچ کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ مہنگے سے مہنگا مکان بنانا اور بہت بڑا بنگلہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے اسلام نے منع کیا ہے. یہی رقم اور یہی پیسہ اللہ کے ان بندوں کے کام آ سکتا ہے جو محتاج ہیں, اور خود تمہارے کام آ سکتا ہے, تم خود محتاج ہو. کل کو جب تم مر جاؤ گے تو اس مکان کو چھوڑ جاؤ گے جس میں تم نے 50-60-80 لاکھ یا 1 کروڑ خرچ کیا. اس مکان میں تمہارے بچے یا اور لوگ رہیں گے, لیکن اگر اس کے ساتھ ایک ایسا مکان بنا جاؤ جو وقف کر دو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، یا مسافر خانے اور غریبوں کی رہائش کے لیے، تو قیامت تک جب تک وہ قائم ہے اس میں لوگ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تمہارے لیے اجر اور ثواب جاری ہے، یہ صدقہ جاریہ. وہ مکان کام آیا جس مکان کو تم نے وقف کیا. اسی لیے فرمایا کہ اِلَّا الْبِنَا أَفَلَا خَيْرَ فِيهِ. یہ جو ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائی سوسائٹی میں رہنا، یہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں. ہائی سوسائٹی وہ ہے جس پر تقویٰ ہو، اور وہ دین یہ بتاتا ہے کہ ضرورت سے زائد ہر وہ چیز جو انسان استعمال کرے، خرچ کرے، اس سے منع کیا گیا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہ ایک معیار بن گیا. رزینت نرالی، پروفیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب ایک شاعر گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، انہوں نے یہ شعر لکھے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہم احادیث پڑھ چکے ہیں، فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ پراپرٹی، نہ بناؤ اس لیے کہ ترغب کی دنیا، تمہارا دل دنیا میں لگ جائے گا، پھنس جاؤ گے. ایک پلاٹ لیا، اب یہ ضرورت ہے کہ کسی اور مہنگے علاقے میں پلاٹ لیا جائے، تو یہ دل لگ جائے گا. اگر دل لگ گیا تو پھنس جاؤ گے. اور یہ چیز تمہیں فکر آخرت سے غافل کرے گی. اسی لیے فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال بیت یسکن وثوب یواری عورتہ وجلف الخبز والماء. رہنے کے لیے ایک مکان، کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا مل جائے، اور کپڑا پہننے کو مل جائے، یہ کافی ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ وہ حدیث ہم نے سنائی بار بار ترمذی کی، یہ اگر ان میں سے کوئی صبح اٹھے اور دیکھے اپنا بدن عافیت سے ہے اور گھر میں امن و سکون ہے اور ایک وقت کا کھانا ہے، تو سمجھ لے کہ دنیا اپنی ساری نعمتیں لے کے تمہارے گھر میں آ گئی. من اصبح منكم معافا في جسده آمنا في سره عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. یہ ہے قناعت. عبداللہ ابن عمرو بن العاص یہ کہتے ہیں ترمذی میں، یہ حدیث ہے ابو داؤد میں، کہ ایک موقع پہ اپنا مکان یہ صحیح کر رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فرمایا کہ تم اس چکر میں پڑے ہوئے ہو اور مجھے تو اس سے زیادہ جلدی ہے کسی اہم کام کی، اور وہ ظاہر ہے آخرت ہے، اس کی فکر کرو کہ آخرت میں کیا ہوگا. امام ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ ابو الدرداء مشہور صحابی ہیں، یہ شام دمشق میں دیکھا انہوں نے کہ صحابہ اور دوسرے لوگ بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں، تو انہوں نے تقریر کی جامع مسجد میں دمشق کی، کہا کہ یا اہل دمشق الا تستحیون، اے دمشق کے لوگوں، کیا تمہیں حیا نہیں آتی اللہ سے؟ تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون. وہ چیزیں جمع کرتے ہو جن تمام چیزوں کو تم ایک وقت میں کھا نہیں سکتے، تو فریج اور فریزر میں اس کو ذخیرہ کرتے ہو، کل پرسوں کھائیں گے. تو وہ چیزیں کیوں جمع کرتے ہو جو تم کھا نہیں پاتے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مارکیٹوں پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ ایک دو دن بعد قحط آ جائے گا اور سب کچھ بند ہو جائے گا، ٹرالیاں بھری ہوئی ہیں چیزوں سے. تجمعون ما لا تأكلون، اتنا کچھ گھر میں جمع کر لیا، کھا نہیں سکتے. انسان کتنا کھائے گا، اتنا تو کھا. ایک دو آدمی ہیں، بیس آدمیوں کی چیزیں لے لیو کھانا بتایا. تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون، وہ عمارتیں بنا رہے ہو جن میں تمہیں رہنا نصیب نہیں ہوگا. کتنا دن رہیں گے اس مکان میں؟ آٹھ سال، دس سال، بیس سال، اور اس کے بعد پھر. وہ بہت سارے وہ ہیں جن کے قصر اور محل اور بنگلہ اور کوٹھی سال ہر سال سے بن رہے ہیں، اور یہاں صاحب کا انتقال ہو گیا. جو گھر بنا رہے تھے گھر میں داخل ہونا گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا. تبنون ما لا تسکنون, وہ گھر تم بنا رہے تھے ان میں تم رہو گے نہیں, یہ گھر رہ بھی لو تو پھر جاؤ گے چھوڑ کر جاؤ گے کسی اور کے لیے, اور وہ کسی اور کے لیے, وہ کسی اور کے لیے. یہ بستی بستی نہیں ہے, یہ بستی بستی نہیں ہے, اس بستی میں کوئی بسنے والا نہیں ہے. یہ وہ بستی ہے جو بستی نہیں ہے. اس بستی میں تو آنا جانا ہے, آپ آئے اور پھر آپ چلے جائیں گے, بیور صاحب تشریف لے آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے, کیوں سب تشریف لے آئیں, آپ سے پہلے بھی لوگ آئے تو چلے گا, آپ بھی چلے جائیں گے. اس بستی میں بسنا نہیں ہے, اسی لیے فرمایا حکیم انسانیت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہو, یہی سمجھو دنیا کی زندگی کو. اگر دل لگاؤ گے تو پھر تھوکے میں اپنے آپ کو ڈالو گے. وَتَأْمَلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ, اور وہ امیدیں وہ آرزوئیں تم نے بنا لی ہیں جن کا حصول ناممکن ہے. اور ابو الدرداء نے فرمایا سنو تم سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی, وَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا وَأَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا, تم سے پہلے لوگ ان کے گھر قبرستان ہیں, سب کچھ تباہ ہو گیا. أَلَا إِنَّ عَادًا أَلَا إِنَّ عَادًا مَلَكَتْ مَا بَيْنَ عَدَنْ وَعُمَانْ, تمہیں نہیں پتہ قوم عاد, یہی قوم عاد جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے بارے میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دمشق کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ یہ جو قوم عاد تھے ان کا ملک کتنا بڑا تھا, تمہیں پتا ہے بین عدد و عمان احقاف, 26ویں پارے میں پہلی سورت ہے, اس کا نام ہے احقاف, عقب کی جمع ہے. احقاف اسی علاقے اور قوم کے لیے ہے, یہی قوم عاد اس علاقے کا نام ہے جس علاقے میں یہ قوم عاد بستی تھی. تو گویا کہ قوم عاد کے لیے ایک تو سورہ ہود پوری نازل ہوئی اور ایک سورہ احقاف نازل ہوئی پوری, اور سورہ اعراف میں ان کا ذکر ہے, شعراء میں ان کا ذکر ہے, امر میں ان کا ذکر ہے, حاقہ میں ان کا ذکر ہے. اور بڑی عجیب اور عظیم قوم جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں اللہ نے کتنی بے پناہ صلاحیتیں دی. یہ وہ علاقہ ہے ان کا احقاف کا جس کو الربع الخالی کہتے ہیں عربی میں, الربع الخالی اینٹی کوارٹر, یہ وہ علاقہ ہے جو جنوب میں ہے اور اس کی سرحد یمن سے بھی ملتی ہے. سعودی عرب کا یہ شہر, سعودی عرب کا جنوبی علاقہ, ریت والا علاقہ, جیسے بالکل ریت ہی ریت ہے. اور یہ 647,500 مربع کلومیٹر یہ اس کی وسعت ہے. جیسا کہ انسائیکلوپیڈیا برٹش نے یہ لکھا, برطانیہ والوں نے. اور یہ جو علاقہ ہے قوم عاد کا, یہ انگلینڈ سے موجودہ یو کے, پورا انگلینڈ, انگلینڈ سے پورے یو کے اس سے 5 گنا بڑا تھا, پورے یو کے سے 5 گنا بڑا, جس کو الربع الخالی کہا جاتا ہے. اس علاقے میں یہ لوگ آباد تھے اور اس علاقے میں ان کی بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں تھیں جن کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ رمضات بڑے لمبے لمبے فلک گوس مینار فلک نما بھی بنایا بنانے والوں نے. فضول کاش کہ یہ عمارتیں وقف ہوتی دین کے لیے اور قوم کے لیے. تو ہاں, فلک گوس منائر تھے, بڑے بڑے مینار تھے, کئی لاکھ مربع میل کا یہ علاقہ, یہاں ایک بڑی قوم بستی تھی. لیکن اس وقت وہاں کی جو حالت ہے, ریت کے ٹیلے ہیں, وہاں اگر کوئی چیز پھینک دی جائے
جو چند منٹ کے اندر وہ ریت کے اندر چلی جاتی ہے. اور ریت کے ٹیلے بعض اتنے میں بلند ہیں اس وقت بھی کہ 300 میٹر سے زیادہ ان کی بلندی ہے. اور اس علاقے کو آج تک کسی نے عبور نہیں کیا, اگرچہ تاریخ میں بعض لوگوں کے واقعات ہیں جس شخص نے بھی عبور کرنے کی کوشش کی ہے وہ وہیں ریت میں پھنس کے مر گیا ہے. یہ زہریلی ریت ہے جو ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی لاکھ کلومیٹر کا علاقہ ہزارہ سال سے لے کے آج تک ویران ہے, وہاں صرف ریت ہے, کوئی درخت نہیں, کسی بھی قسم کا کوئی آبادی کا وہاں تصور بھی ناممکن ہے. اللہ نے ایسا ہلاک کیا اس قوم کو اور وہاں ایسی ریت بکھیر دی, قیامت تک وہاں آبادی ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب اس قوم کے ساتھ. یہاں ریت نہیں تھی کسی زمانے میں, یہاں ایک بہت بڑا ملک تھا جزیرہ عرب کا, اور یہ اتنا بڑا علاقہ ہے سعودی عرب کا کہ یمن سے بھی یہ ملتا ہے, عمان سے بھی ملتا ہے, اور امارات سے بھی ملتا ہے. یہ سرحدی علاقہ, امارات کی بھی سرحد, عمان کی بھی اور یمن کی بھی. آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ تین بڑے ملکوں سے سرحد مل رہی ہے تو کتنا بڑا ایریا ہے یہ جہاں یہ قوم بستی تھی. اسی لیے ابو الدرداء نے فرمایا, ابو الدرداء نے اہل دمشق سے کہا, انا ان عادن ملکت ما بین عدن و عمان خیلن و رکابا, سواریاں اور مکانات تھے. ہاں آخر میں فرمایا, پتے کی بات یہ ہے, فمن یشتری منی میراث عادن بدرہمین, فمن یشتری منی میراث عادن بدرہمین, کون ہے آج جو 2 درہم دے کے قوم عاد کی میراث کو خریدے. اتنی بڑی آبادی, اتنے بڑے محلات, آج حالت یہ ہے کہ 2 درہم بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہی حال تمہارا ہوگا اگر تم نے اللہ کی بندگی سے منہ پھیرا. تو دنیا میں فضول مکانات اور عمارت اور بلڈنگ بنانے کے بجائے جنت میں اپنے لیے مکان بناؤ اور بنواؤ اور کوشش کرو جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کا مکان ہے. اور ہم نے بتایا کہ جنت کے مکان ایسے ہیں کہ شیشے اور چمک, اور اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ اس کا تو تصور بھی, ان مکانات کا تصور بھی مشکل اور ناممکن. ہم نے پچھلے درس میں بتایا کہ جنت کا مکان اور بنگلہ اور محل قصر تو بہت بڑی بات ہے, خیمے جو تھوڑی تفریح کے لیے اہل جنت کی تفریح کے لیے جو خیمے بنائے گئے ہیں ان خیموں میں ایسے ہیرے رکھے ہوئے ہیں, ایک ایک ہیرا پچھلے درس میں ہم نے بتایا ترمذی کی حدیث کی روشنی میں 60 کلومیٹر تو ہیرے کی لمبائی ہے. وہ خیمہ کیا ہوگا اور وہ مکانات کیا ہوں گے, تو وہاں کے مکان کی فکر کرو. دنیا میں مسجد بناؤ اور اپنے مکان کو دین کے لیے وقف کرو, جنت میں مکان مل جائے گا. متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جس نے مسجد بنا دی تو جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے, اور جس نے مسجد سے کوئی تکلیف والی چیز نکالی. ہاں اب دنیا کے بنگلوں کی بات ہوئی, جنت کے مکانات کی بات ہم تمہیں بتاتے ہیں. جنت میں مکان بنانا ہے تو دیکھو, ایک تو یہ کہ مسجد بناؤ بنواؤ یا مسجد کے بنانے میں حصہ ڈالو, جنت میں تمہارے لیے مکان بن جائے گا. مسجد میں کوئی ایسی چیز ہو جو تکلیف دے ہو اس کو ہٹا دو. من اخرج اذن من المسجد بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث, جس نے مسجد سے کوئی خراب چیز ہٹا دی اس کے لیے جنت میں مکان بنا دیا جاتا ہے. جنت کا بنگلہ اور جنت کا مکان. مسجد کے بارے میں ایک لطیف بات یاد آئی, لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کی جو مسجد ہے یہ, اس کے بارے میں مولانا علی میاں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ انہوں نے لکھا کہ خواجہ حسن نظامی بڑے مشہور شاعر تھے, یہ جب آئے لکھنؤ اور انہوں نے لکھنؤ کی جامع مسجد جو ندوۃ العلماء کی مسجد کو دیکھا تو کہا کہ خانہ خدا تو بہت سارے دیکھے تھے, آج بنگلہ خدا دیکھا ہے.
وہ مسجد بہت خوبصورت تھی, ان کو پسند آ گئی, وہ دل کو بھا گئی. انہوں نے خانہ خدا تو بہت سارے دیکھے, آج اللہ کا بنگلہ خدا دیکھا ہے. تو بنگلہ اگر چاہیے جنت میں تو مسجد بناؤ. اور فرمایا کہ دیکھو ان من ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته, مرنے کے بعد مومن کو جن نیکیوں سے فائدہ پہنچتا ہے, علم من علمه ونشر, علم جو پھیلایا نشر کیا مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا. ولدا صالحا ترك, صالح اولاد دو, نمبر تین مصحفا ورثا قرآن پاک, اور نمبر چار مسجدا بنا مسجد, اور نمبر پانچ بیتا لابن السبیل غریبوں کے لیے مکان, اور او نہرا یا نہر, او صدقہ یا صدقہ جاریہ. یہ وہ چیزیں ہیں مرنے کے بعد انسان کے کام آتی ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پوری مسجد نہیں بنا سکتے, تو فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹی سی مسجد بھی بنا دو, حتیٰ کہ گھونسلے کی طرح ہو, تب بھی من, اس لیے کہ اللہ تو نیت دیکھتا ہے, اللہ تو کسی نیکی کا حجم اور سائز نہیں دیکھتا کہ سائز کتنا بڑا ہے اور کتنے کروڑ خرچ ہوئے, اللہ نیت دیکھتا ہے. من بنا مسجدا للہ کمفحصی قاتل او اسخرا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, ابن ماجہ میں ہے یہ. گھونسلے کے برابر یا گھونسلے کی طرح بھی مسجد اگر بنا دی, تب بھی جنت میں مکان بنے گا. گویا کہ اگر تھوڑے سے پیسے بھی دے دیے مسجد کے بنانے میں, جنت میں مکان کی ضمانت ہے انشاءاللہ. اور ہاں, اگر کسی کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے, مکان خرید کر وقف کر دینا, جب تک اس میں دین کا کام ہوگا, غریب کوئی رہے گا, نماز ہوگی, تلاوت ہوگی, دین کی تدریس اور تعلیم ہوگی, بچے اور بچیاں پڑھیں گے, صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ پوری بلڈنگ وقف کرے, ایک چھوٹا سا کمرہ لے کے وقف کر دو تاکہ جنت میں تمہارے لیے مکان بن جائے اور صدقہ جاریہ شروع ہو جائے. اور اسی طریقے پہ مسجد, اور وہ اگر استطاعت یا طاقت نہیں ہے, تو کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ نیکیاں کرنے سے بھی جنت میں مکان مل جائے گا. من ترک الکذب, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بنی له فی ربض الجنہ, جنت کی اچھی جگہ اس کے لیے مکان بن جائے گا. جھوٹ چھوڑ دو اللہ کے لیے, جھوٹ مت بولو, جنت میں مکان مل جائے گا. دوسری نیکی من ترک المراء وهو محق بني له في وسطها, جو بدلہ لینے پہ طاقت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے, اور جھگڑا کر سکتا ہوں, بحث کر سکتا ہوں, بکواس کر سکتا ہوں, پھر بھی چپ ہو جائے, غصے کو قابو میں کر لے. اب جو بالکل ویسے ہی ہو, جو کمزور ہو, ظاہر ہے وہ تو کمزور, لیکن جو طاقتور ہو اور اپنا حق وصول کر سکتا ہو, جھگڑا کر سکتا ہو, گالی دے سکتا ہو, کسی کو ہاتھ پیر سے اس کی مرمت کر سکتا ہو, ظلم و زیادتی کر سکتا ہو, پھر بھی سب کچھ چھوڑ دے اللہ کے لیے, جھگڑا چھوڑ دے, فضول بحث چھوڑ دے, تو اس کے لیے جنت کے بہترین درمیانی جو جگہ ہے وہاں مکان بنا دیا جائے گا. وہ تیسری بات سنیے, ترمذی میں آئیے. ہاں, یہ عجیب بات ہے. من حسن خلقہ, من حسن خلقہ, جس کا اخلاق صحیح ہو گیا, بنی له فی اعلاها, جنت کے سب سے اونچے مقام پر اس کے لیے بنگلہ اور گھر, سب سے بہترین, سب سے اونچا مقام, اخلاق اچھا ہو. ہم نے دیکھیے بار بار بتایا کہ اخلاق میں اور دینداری میں فرق ہے. دینداری کا نام اخلاق نہیں, اخلاق ایک الگ صفت ہے. جاہل آدمی ہے, گنہگار ہے, عام آدمی ہے لیکن با اخلاق ہے, اور ایک عالم ہے, استاد ہے, مربی ہے, پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, بڑی عمر ہے, تجربہ کار ہے, سنجیدہ ہے, بد اخلاق بدتمیز. اور وہ حدیث ہم نے سنائی آپ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کے آئے, رشتہ, تو بمن ترضون دینہ و خلقہ, اس کا دین بھی دیکھو اخلاق بھی دیکھو. صرف یہ نہیں فرمایا کہ دینداری دیکھو, ہاں اس سے معلوم ہو کہ بہت سارے دیندار ہوں گے لیکن ہوں گے بد اخلاق, جیسا کہ اس وقت ہے. دیندار ہے لیکن ہے ماشاءاللہ زبان ان کی اور ہاتھ میں ان کی تکلیف اور اذیت اور شر پسندی, اعوذ باللہ. لیکن بہت سارے ایسے جو کمزور ہیں لیکن باخلاق. قیامت کے دن جو انسان کے نامہ اعمال کو سب سے بھاری کر دینے والی نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق. من حسن خلقہ بنی له فی اعلاها, جنت کے سب سے اونچے مقام پہ گھر جائیے, اخلاق اچھا رکھو. اور یہ اخلاق سب کے ساتھ, یہ نہیں بیوی کے ساتھ بدتمیزی باہر بڑے با اخلاق, اولاد بچوں کے ساتھ بدتمیزی باہر آ کے پڑھا اگر شیخ جی بن گئے. بیوی اولاد والدین بہن بھائی سب کے ساتھ اخلاق, چھوٹے بڑوں کا ادب اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت, ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, یہ ہے وہ صفت اللہ کو بڑی پسند ہے. اچھا فرمایا من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة, سونے کا بنگلہ جس میں سونا ہی سونا. بارہ رکعت پڑھ لیا کرو چاش کے وقت, چاش کے وقت کی نماز دو رکعت ہے, اگر آپ نے دو پڑھی اور اس کے ساتھ دس اور کر کے بارہ پڑھ لی تو جنت میں سونے کا محل, شیش محل جنت کا. ترمذی میں ہے من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب, اور جس نے سنتیں ہمیشہ پڑھی, فجر سے پہلے دو, ظہر سے پہلے چار, ظہر کے بعد دو, مغرب کے بعد دو, عشاء کے بعد دو, دن اور رات میں بارہ رکعت. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم وليلة في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة, جنت میں مکان بنے گا, بنگلہ مکان محل قصر اس کے لیے جو یہ موقت سنتیں ہمیشہ پڑھتا رہے. اور جنت میں مکان بہترین, اس کی خوشخبری اللہ تعالی کی طرف سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ, متفق علیہ حدیث میں آتا ہے جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل تشریف لائے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ هذه خدیجہ اتتک معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب, اے اللہ کے رسول ابھی آپ کی اہلیہ خدیجہ آئیں گی آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں, جب وہ آئیں فقر علیہ السلام من ربها عز وجل ومنی, جب وہ آئیں آپ کی اہلیہ خدیجہ تو اے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام کہے آپ, فقر علیہ السلام من ربها ومنی, اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام, وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا سخط فيه ولا نصب, بہترین مکان جس میں ہر نعمت ہوگی, اس کی بشارت بھی خدیجہ کو سنا دے. ترمذی میں یہ حدیث ہے من قال في السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير, كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه وبنى له بيتا في الجنه. بازار کی دعا پڑھ لو, بازار جب جاؤ لا اله الا چوتھا کلمہ, چوتھا کلمہ پڑھ لو, ہزاروں گناہ معاف ہو جائیں گے, ہزاروں نیکیاں لکھی جائیں گی, جنت میں مکان بھی ملے گا. اور وہ بندہ جس کی اولاد میں سے کسی بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ صبر کرے, اللہ کی تعریف کرے, اس کے لیے بھی جنت میں مکان بنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں ربکم ولد عبدی, اے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے فلاں کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں, پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے میرے فلاں بندے کے دل کا سکون اس سے چھین لیا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ. پھر اللہ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ باوجود جاننے کے اللہ پوچھتے ہیں اور اس سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرے اس بندے کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد. جنت کے مکانات وہ دنیا میں فضول اور فانی گھروں پر ان مکانات اور بلڈنگوں پہ پیسہ لگانے کے بجائے ایسی چیز پہ پیسہ لگائیں کہ جو کام آنے والی ہو. اور وہ مکان ہے جو انسان وقف کرے, وہ زمین ہے جو انسان وقف کرے, وہ پلاٹ ہے جو انسان وقف کرے, وہ بلڈنگ اور وہ کمرہ ہے جو انسان وقف کرے مسجد کے لیے, یتیم خانے کے لیے, غریبوں کی رہائش کے لیے, اسپتال کے لیے, اور دین کی تعلیم کے لیے, اور آنے پاک کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے. قوم عاد یہ بیماری کے فضول وہ اپنے پیسے ان چیزوں پہ خرچ کرتے تھے, اس لیے اللہ کے نبی نے منع کیا اور ساتھ یہ دلایا, یاد دلایا کہ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. اللہ سے ڈرو وہ جس نے تمہاری مدد کی جیسا کہ تم جانتے ہو. امدکم اس نے تمہیں مدد دی, تمہیں دیا, تمہیں عطا کیا جو تم جانتے ہو. کیا کیا نعمت؟ امدکم تمہاری مدد کی بأنعام مویشی بنین اور بیٹے, تمہیں اولاد دی اور دنیا میں تمہارا رہن سہن ضرورت کھانے پینے کے لیے گائے ہے, بیل ہے اور بکری ہے اور اونٹ ہے, اس کا دودھ ہے, گوشت ہے اور اس کی کھال ہے, یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی نعمتیں. اور اسی طریقے پہ اولاد و جنات وعیون باغات چشمے پانی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں تم میری بات نہیں مانتے, میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں سخت دن کا عذاب پکڑ لے گا. کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین, تو ہمیں باز و نصیحت کرے یا تو نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو, ہم تو ماننے والے نہیں. ان ھذا الا خلق الاولین, یہ تو پرانے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. وما نحن بمعذبین, ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں عذاب دیا جائے. تکبر میں آ گیا کہ ہمیں کون عذاب دے گا. فَكَذَّبُوهُ, جھٹلایا انہوں نے ہود علیہ السلام کو اور دعوت کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس قصے میں بڑی نشانی اور عبرت ہے. پھر بھی لوگوں کی اکثریت کی ایمان قبول نہیں کرتی. تباہ کیسے کیا؟ سورہ حامیم سجدہ میں ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. اور سورہ حاقہ میں ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ, آٹھ دن, ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ اور سات راتیں, سب علیات ایک ہفتہ مسلسل تیز ہوائیں چلتی رہی. فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے تنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دو, پھینک دو, ایسے ان کو ہم نے تباہ ہلاک کر دیا. ہل ترى لهم من باقیا, آج وہ نشانی ہے ان کی سوائے ریت کے ٹیلوں کے. كذبت عاد, سورة قمر میں ہے. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. سورة أحقاف میں ہے بعد الآية. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم, کہنے لگے هذا عارض ممطرنا, تو بارش ہو گئی ہے, بادل ہے, اور بادلوں سے پہلے ہوائیں چل رہی ہیں, ٹھنڈ ٹھنڈی ہوائیں. فرمایا نہیں, بل هو ما استعجلتم به ریح ریح فیها عذاب علیم تدمر كل شيء, ایسی ہوا جس نے ہر چیز کو تباہ کر. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين, ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. چار اہم صورتوں میں ان کا یہ انجام بیان ہوا. تو یہ قوم عاد ہے جس نے تکبر کیا اللہ کی نعمتوں پر, اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی والے راستے کو اختیار کیا, اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچا نہ سکا. سبق اور عبرت ہے ہر اس قوم کے لیے جس کو اللہ تعالی صلاحیتیں اور نعمتیں دیتا ہے. جب ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی میں استعمال کیا جائے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے اور پھر ان کا نام و نشان عبرت ہی کے لیے باقی رہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.